بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منارہ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں ایمرجنسی کے دور کو یاد کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت کو مہنگائی، بدعنوانی اور سود سے پاک معاشی نظام کے روڈ میپ کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ سیونی فوجیوں میں خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ایرانی کھلاڑی نے قزاقستان میں جاری انٹرنیشنل کازانوف کپ ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کرے گا۔ ہفتے کی شب ٹی وی کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران مذاکرات ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اپنے موقف سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمام پابندیاں فوری طور پر ختم ہونی چاہئیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم مذاکرات کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے مذاکراتی عمل کے دوران بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کو سراسر غلط قرار دیا، اور یہ بات زور دے کر کہی کہ IAEA نے 15 بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا ہے۔ صدر ایران نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کے بارے میں کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعاون ہماری خارجہ پالیسی میں سر فہرست ہے۔ دنیا کے 18 ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، اور ہم انہیں $2.5 ارب کی فنی اور انجینئرنگ خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینے کے دوران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت میں 20% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پابندیوں کے باوجود تیل کی برآمدات میں بھی بہتری آئی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے تیل کی آمدنی کے بارے میں کہا کہ اس وقت تیل کی فروخت اچھی جا رہی ہے، جبکہ ہم تیل اور دیگر اشیاء کی برآمدات سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کی منتقلی کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے اور 5 سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق ہو چکا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا تھا اور 11 مارچ کو یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کی اس تجویز پر اس میں وقفہ دیا گیا تھا کہ مذاکراتی وفود کو ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے۔ دنی اثنا امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ ایران کے بارے میں سفارتکاری سے کام لینے اور ایٹمی معاہدے میں واپسی کا دعویٰ تو کر رہی ہے، لیکن تاحال ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے اس کی نیک نیتی ثابت ہوتی ہو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں ایمرجنسی کے دور کو یاد کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آکاش وانی سے نشر ہونے والے اپنے ہفتے وار من کی بات پروگرام میں کہا کہ ملک ایمرجنسی کو کبھی نہیں بھول سکتا اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں ملک کی جمہوریت اور عام لوگوں کے حقوق کو جس بے رحمی سے کچلا گیا، اس کو ملک کی آنے والی نسلیں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ نریندر مودی نے کہا کہ جون سن 1975 میں ملک میں ایمرجنسی لگا کر لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیا گیا اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ انہوں نے ایمرجنسی کے دور کو گھٹن کا بھیانک دور قرار دیا۔ واضح رہے کہ جون سن 1975 میں اپوزیشن کے ملک گیر پر تشدد مظاہروں میں شدت کے بعد اندرا گاندھی کی سربراہی میں کانگریسی حکومت نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر کے میسا اور ڈی آئی آر نامی قوانین کو فعال کر دیا تھا، جن کے تحت حزب اختلاف کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایمرجنسی کو لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق کی پامالی کا بھیانک دور قرار دیا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ نگار ان کی حکومت پر بھی جمہوری اقدار کی پامالی اور ہر مخالف آواز کو دبانے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہندوستان میں اپوزیشن رہنماؤں کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی میں طلبی اور ٹیسٹا سیٹل واچ جیسے سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی معروف صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن ٹیسٹا سیتل واد کو ہفتے کو ممبئی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش سمیت مختلف دفعات لگائی گئی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مسلح افواج میں بھرتی کی اگنی پت اسکیم کے تعلق سے ملک کی 20 ریاستوں میں پریس کانفرنس کے ذریعے بیداری مہم کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے دہلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈکوارٹر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پارٹی ملک کی 20 ریاستوں کے دارالحکومتوں میں اتوار کو اگنی پت اسکیم کے بارے میں نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کے عنوان سے پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان پریس کانفرنسوں میں ملک کے نوجوانوں کو بتایا جائے گا کہ حکومت اس اسکیم کے ذریعے انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت کو مہنگائی، بدعنوانی اور سود سے پاک معاشی نظام کے روڈ میپ کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ شروع ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین مارچ کے آغاز کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت کو مہنگائی، بدعنوانی اور سود سے پاک معاشی نظام کے روڈ میپ کے لیے 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس مدت کے اندر حکومت نے روڈ میپ پیش نہیں کیا تو جماعت اسلامی راولپنڈی پہنچ کر احتجاج کے نئے مرحلے کا آغاز کر دے گی۔ انہوں نے محکمہ ریلوے پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ وفاقی وزیر ریلوے نے انہیں خیبر میل کے آنے کے وقت کی اطلاع دی تھی، لیکن جب وہ ٹرین میں سوار ہوئے تو بتایا گیا کہ یہ وہ خیبر میل ہے جس کو گزشتہ روز آنا تھا اور تاخیر کے باعث آج پہنچی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انصاف، قانون، حکمرانی اور میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ملک کی حکمراں اور اپوزیشن دونوں جماعتوں پر سخت ترین تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی سیاسی پوائنٹ اسکور کرنے میں مصروف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی امدادی ٹیم افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی امداد رسانی میں مصروف ہے۔ افغانستان کے زلزلہ زدہ علاقے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کا پہلا امدادی گروپ متاثرہ علاقے میں موجود ہے، جو 15 آپریشنل ریسکیو اور 3 سہولت کاروں پر مشتمل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے رضاکار تعمیراتی ادارے کے سربراہ جنرل محمد زہرائی نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے 110 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم روانہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے ایران، قطر اور پاکستان نے امداد روانہ کی ہے، تاہم اکثر امدادی ایجنسیاں زلزلہ متاثرین کی مدد میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مشرقی افغانستان کے پکتیکا اور خوست صوبوں کے مختلف علاقوں میں چند دن پہلے آنے والے زلزلے میں 1500 سے زیادہ افراد ہلاک اور 2000 زخمی ہو گئے تھے۔ جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کی شفق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شہر بصرے میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک قافلے کے راستے میں ایک دھماکہ خیز پیکٹ رکھا گیا تھا، جو قافلے کے گزرتے وقت دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے میں امریکی فوج کو ہونے والے جانی و مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ دریں اسنا ساورین نیوز چینل نے بغداد میں دہشت گرد امریکی فوج سے متعلق فوجی چھاونی سے خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی ہے۔ ساورین نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ سائرن کی یہ آوازیں عراقی دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں واقع دہشت گرد امریکی فوجیوں کی چھاونی کے اندر سے آ رہی تھیں۔ کچھ دنوں پہلے عراقی میڈیا نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے اندر سے خطرے کا سائرن بجنے اور سیریم ایئر ڈیفینس سسٹم کا تجربہ کیے جانے اور اس کے نتیجے میں سفارت خانے کے قریب کی بستیوں میں خوف و ہراس پھیل جانے کی رپورٹ دی تھی۔ بعض میڈیا ذرائع نے عراقی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے لیے بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے جانے کی خبر دی تھی۔ صہیونی فوجیوں میں خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل کان نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران صہیونی فوجیوں میں خودکشی کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ 2020 کے آغاز سے اب تک 11 صہیونی فوجی خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 11 اور 2020 میں اس کی تعداد 9 تھی۔ صہیونی حکومت کی فوج کے افرادی قوت کے شعبے کے سربراہ یعنی فاشور نے صہیونی فوجیوں میں خودکشی میں اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے نفسیاتی صحت سے متعلق حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ تشویشناک حد تک بڑھتی ہوئی خودکشی کے اسباب پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کریں۔ اس سے پہلے بھی صہیونی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کے درمیان ڈپریشن اور بے چینی کا اعتراف کرتے ہوئے رپورٹ دی تھی کہ صہیونی افسران استقامتی طاقتوں کے خوف سے فوج سے بھاگ رہے ہیں۔ صہیونی ماہرین نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے اندر خودکشی کی تعداد میں اضافے سے ان کے اندر موجود ذہنی تناؤ اور نفسیاتی کشیدگی بڑھنے کی عکاسی ہوتی ہے، اور ان فوجیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا کا انڈسٹریل پلانٹ بڑے پیمانے پر آتش زدگی کا شکار ہو گیا ہے۔ جیروزلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ حیفا کے باہیو دا روڈ پر واقع ان عمارتوں میں پیش آیا ہے جن میں خطرناک مواد رکھے ہوئے تھے۔ آگ کی لپٹیں بڑھنے کے ساتھ ہی کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آخری اطلاع ملنے تک آگ پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ابھی تک اس میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں بار بار آتش زدگی اور اس جیسے واقعات پیش آنے کے باعث پورے مقبوضہ فلسطین میں تشویش اور بدامنی میں سخت اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی کھلاڑی نے قزاقستان میں جاری انٹرنیشنل کازانوف کپ ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی کھلاڑی مہدی پیر جہان نے الماتی میں جاری کازانوف انٹرنیشنل ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے دوران 400 میٹر کی ہرڈل دوڑ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 49.76 منٹ میں طے کیا اور انہیں سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ ادھر ایرانی ایتھلیٹ نے ایشیائی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کے دوران سونے کے 2 اور چاندی کا 1 تمغہ حاصل کیا ہے۔ 25ویں ایشیائی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کے 3rd دن ایران کے علی رضا ناد علیان اپنے ایونٹ کے فائنل میں چینی حریف سے شکست کھا گئے اور انہیں چاندی کا تمغہ دیا گیا۔ وہ قطر اور افغانستان کے ایتھلیٹ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچے تھے۔ ایران کی خاتون ایتھلیٹ زہرا اسماعیل پور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ایران کی ایک اور خاتون کھلاڑی اکرم خدا بندہ لو نے بھی فائنل میں اپنی چینی حریف کو شکست دی اور سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال بہت ہی خراب حالات سے دوچار ہے۔ اس تنازع میں جب ہم نے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران جماعتیں ہیں، جو مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے، وہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں تو کر رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کوششوں کے نتیجے میں پاکستان میں جو ایک عوام پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حالیہ بجٹ اور اس کے بعد ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافے اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وہ شدید دباؤ کی حالت میں ہیں، اور مہنگائی نے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ حکومت پر جو ہے وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ فوری الیکشن کے مطالبے سے بھی دستبردار ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان نے ایک نئی کال کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا ہے احتجاج کا کہ فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں اور یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ابھی جو ایک اور نئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے وہ یہ کہ حکمران جماعت جو ہے، جو مسلم لیگ نون جس کی قیادت کر رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے سیاسی استحکام ملک میں آئے، چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ضمنی انتخابات بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں 20 نشستوں پر جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی وجہ سے خالی ہوئی تھیں اس پر انتخابات ہو رہے ہیں، اور ان انتخابات میں خود پی ٹی آئی بھی حصہ لے رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنما الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہے ان انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون کو جتوانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور یہ دعویٰ ان کا ایسے میں سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس وقت جس کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہیں ان کو جو ہے وہ شدید اس وقت جو ضرورت ہے ووٹس کی، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حکومت کو ادامہ دے سکیں یعنی کہ چلا سکیں۔ بہرحال سیاسی صورتحال پاکستان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن حکومت معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، اور آئی ایم ایف کی شرائط بھی مان رہی ہے، اور ابھی چین سے اسے $2 ارب جو ہے وہ قرضے کے طور پر ملے ہیں، اور جو ڈالر اوپر بڑھ رہا تھا وہ بھی کچھ تھوڑا سا نیچے آیا، لیکن پورے طریقے سے ابھی کنٹرول میں نہیں ہے معیشت۔ لہٰذا آنے والے ہفتے اور مہینے پاکستان کی درست سمت کا تعین کر سکیں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی نتیجہ دینا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال جو زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی طور پر جو ہے وہ مشکلات موجود ہیں، اور مہنگائی جو ہے اس نے پاکستان کے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔
یہ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 تیر 26 ذی قعدہ اور 26 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہیں۔ چھبیس ذی قعدہ سن 722 ہجری قمری کو ایرانی فقیہ، مفسر، متکلم اور ادیب مسعود بن عمر طفتازانی ایران کے شمال مشرقی شہر قوچان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کی خاطر اپنی عمر کا ایک حصہ صوبہ خراسان کے مختلف شہروں اور وسطی ایشیا میں گزارا۔ اپنی اعلیٰ استعداد کے باعث انہوں نے 16 سال کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا اور بہت سی بیش بہا کتب یادگار چھوڑی جو آج بھی دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کی قابل ذکر کتب میں المطول، الارشاد اور مختصر المعانی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ علامہ طفتازانی نے اپنی عمر کے آخری 20 سال گورکانی سلسلہ بادشاہت کے معروف بادشاہ امیر تیمور کی دعوت پر شہر سمرقند میں گزارے اور اس دوران بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے سن 792 ہجری میں وفات پائی۔ 26 جون سن 1781 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر مرزا محمد رفیع سودا نے وفات پائی۔ مرزا سودا کے والد کابل سے ہجرت کر کے دہلی آئے تھے اور یہیں مرزا سودا سن 1713 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر سے ہی ان کو شاعری سے لگاؤ تھا، انہوں نے بہت جلد شاعری میں کمال حاصل کر لیا۔ دہلی کے حالات سے مجبور ہو کر ترک وطن کیا اور فرخ آباد پہنچے۔ اس کے بعد 1772 میں فیض آباد پہنچ کر شجاع الدولہ سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر وہیں گزاری۔ مرزا سودا زندہ دل انسان تھے، وہ قصیدہ گوئی اور ہجو گوئی دونوں پر قدرت رکھتے تھے اور قصیدہ گوئی میں ان کو بڑا اہم مرتبہ حاصل تھا۔ البتہ انہوں نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ چھبیس جون 1927 عیسوی کو پہلی مرتبہ بولتی فلم ریلیز ہوئی۔ جب سے فلم بینی کا رواج ہوا اس وقت سے ہی متعلقہ افراد اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسی فلم بنائی جائے جس میں حرکات اور آواز دونوں بیک وقت فلم بین کو محفوظ کریں۔ انیس سو چھبیس میں ایسی بہت سی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں موسیقی اور مختلف قسم کے صوتی افیکٹ موجود تھے، جنہیں بے حد پسند کیا گیا اور بالآخر فلمی صنعت سے وابستہ ماہرین اداکاروں کی آواز کو فلم میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی بولتی فلم کا نام جا سنگر تھا۔ چھبیس جون سن 1836 عیسوی کو معروف فرانسیسی انقلابی شاعر اور نغمہ نگار روجے دی لیل کا انتقال ہوا۔ وہ فرانسیسی فوج میں شامل تھے اور انقلاب فرانس کے دوران انقلابیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رزمیہ اشعار نیز تشویقی ترانے لکھا کرتے تھے۔ دلیل کے ترانوں میں ایک تاریخی ترانہ مارسیز تھا جو انقلابی ترانہ تھا اور بعد میں یہی ترانہ فرانس کا قومی ترانہ قرار پایا۔ پانچ تیر سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے بلند پایا عالم دین آیت اللہ مدنی کاشانی نے 93 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ابتدائی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قم چلے گئے اور آیت اللہ حائری یزدی جیسے عظیم اساتذہ کے درس سے مستفید ہوئے۔ آیت اللہ مدنی کاشانی دینی طالب علموں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سماجی ذمہ داریوں سے غافل نہ رہے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ چھبیس جون سن 1987 عیسوی کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منشیات اور منشیات کے اسمگلنگ کے سدباب کے بارے میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی اور اسی دن کو اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی یوم انسداد منشیات کا اعلان کیا گیا۔ اس کانفرنس میں ایک مسودہ پاس کیا گیا جس میں منشیات اور منشیات کے اسمگلنگ کے سدباب کے لیے 35 عملی اقدامات کا ذکر کیا گیا۔ منشیات کی لت دور حاضر میں انسانی معاشرے کا
ایک بڑا مسئلہ شمار ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہر سال لاکھوں افراد ہلاک اور بہت سے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ چھبیس جون سن 1997 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 26 جون کو تشدد کا شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن قرار دیا تاکہ دنیا سے تشدد کا غیر انسانی عمل ختم ہو سکے۔ تشدد اور ایذا رسانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن امید تھی کہ موجودہ دور میں اور انسانی حقوق کے متعدد مسودے پاس ہونے کے بعد اس طرح کا عمل بھی رک جائے گا۔ تاہم بعض ممالک میں اب بھی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، جو خود کو انسانی حقوق کا دفاع کرنے والا اور تشدد مخالف گردانتا ہے، دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مخالفین کو تشدد اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صہیونی حکومت بھی، جس کو مغرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے، فلسطینی قیدیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو تشدد اور ایذا رسانی کا نشانہ بناتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میں ناہید انوری
اور حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔
جی ہاں، بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ویسے آپ نے ایک نقطہ جو بیان کیا کہ دنیا کے کسی بھی گوشے کنار میں بیٹھے ہوں، واقعا ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ جو سامعین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی گجرات ہندوستان سے رابطہ کرتا ہے، کوئی گلگت بلتستان سے رابطہ کرتا ہے، کوئی جو ہے خلیج فارس کے علاقے کے جو ممالک ہیں ان سے رابطہ کرتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے۔ تو یہ پوری دنیا سے سامعین کا جو رابطہ ہے، اور جہاں کہیں بھی سامعین موجود ہیں، حتیٰ کرگل، لداخ جو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے ہیں، یہاں سے سامعین جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ بہرحال جہاں جہاں بھی سامعین ہیں اور ریڈیو کی نشریات سن رہے ہیں، ہماری نیک خواہشات، نیک تمنا باجی ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا پروگرام سن رہے، تو میرا مطلب یہی تھا کہ جہاں کہیں بھی ہوں، صرف پاکستان یا ہندوستانی نہیں، اس کے اطراف کے یا کسی بھی دوسری فارن کنٹریز میں بھی جو کہ اردو اسپیکنگ افراد ہیں اور ہمارا ریڈیو سن رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے یہی وش کیا اور یہی سلام کیا، اور ان کے لیے بھی یہی آرزو تمنائیں کی اور اس دعا کے ساتھ۔
بالکل، چونکہ دعا ایک ایسا جو ہے وہ ہتھیار ہے، دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ایک دوسرے کی دعاؤں کے ذریعے سے انسان اپنی آرزوؤں کو خداوند متعال کی بارگاہ سے جو ہے وہ قبول کرواتا ہے۔
بالکل،
اور احادیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، موجود ہے کہ انسان اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، اور خدا سے یہ چاہے کہ پروردگار ان سب کی دعاؤں دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ میری بھی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ایسی دعائیں خوبصورت انداز میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے رکھے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ باجی آج آپ کیا لے کے آئی ہیں اپنی اس گلدستے میں، اپنے اس محبت بھرے؟
بس میں دوستاں، ہماری محفل ہمارے سامعین کے ساتھ ہے، اور ہم بھی آپ کے گھروں کے میزبان بن کے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں، اور آپ ہی کے خطوط پر اور آپ لوگوں کے جو پیغامات ہوتے ہیں انہیں کو لے کے آج کے پروگرام میں بھی حاضر خدمت ہیں۔ اور حسین تقوی صاحب، پروگرام میں اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں
جی۔
اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے صدر مقام کراچی سے سہیل احمد صاحب۔
جی، کیا
لکھتے ہیں؟ کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے انٹرنیٹ بھی کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے نشریات میں تعطل رہا اور آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی۔ آپ کے پروگرام میں مجھے خبریں اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران علاقائی اور عالمی خبریں تفصیل سے نشر کرتا ہے، اور علاقائی حالات کے حوالے سے سیاسی پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ پروگرام سن کر عالمی اور علاقائی حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، خاص طور پر غاصب اسرائیل کی فلسطین کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے۔ ریڈیو تہران مسلم امہ میں وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے حالات کو بھرپور طریقے سے منعکس کرتا ہے، جبکہ پاکستان کے اخبارات اور اسی طرح سے نیوز چینل ہلکی پھلکی سی خبریں نشر کرتے ہیں، جن سے مکمل آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ ریڈیو تہران کا پروگرام بزم دوستاں میں پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ اس پروگرام میں حسین تقوی اور بہن ناہید انوری اچھے انداز میں پروگرام پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سہیل احمد صاحب۔
جی ہاں جناب سہیل احمد صاحب، کراچی پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری نشریات سنتے ہیں۔ باجی ویسے انہوں نے درست کہا ہے، انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم وہاں رہی ہے، اور یہ انٹرنیٹ کی بھی پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے ہو، لیکن ہمارے جو انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر ہیں محمد ارشد قریشی صاحب نے، انہوں نے ایک تفصیلی آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا تھا، جس میں ویب سائٹ میں جو ریڈیو کا آپشن ہے اس میں آرکائیو ہے، اور اس میں جو لائیو نشریات کا آپشن ہے اس میں کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ڈسٹربینس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نشریات ہم صحیح طرح نہیں سن پاتے۔ بہرحال میں نے
نیٹ کے تھرو سے صحیح سے سن نہیں پا رہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر میں نے اس کی اطلاع باقاعدہ اپنے فنی عملے کو اور وہ افراد کے جو ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ
منسلک ہیں،
کام کر رہے ہیں، ان سے بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے توجہ دیں، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، اور لیٹر بھی لکھا گیا ہے تاکہ یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو، سامعین جو ہے وہ اچھی آواز کے ساتھ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ سن سکیں۔ ہم یہاں پر جناب سہیل احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ بہرحال اچھا بھی نہیں لگتا کہ ایک نشریات آ رہی ہو بیچ میں رک جائے، پھر
ڈسٹربنس ہوتا ہے، تو پھر وہ
مزہ بھی نہیں آتا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ انسان کی توجہ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، اور میں سامعین کو دادِ تحسین بھی دیتا ہوں کہ وہ ایسے نکات بھی لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، خامیوں کو بھی بیان ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک خامی بیان نہیں ہوں گی اس وقت ایک اچھی نشریات ہم اپنے دوستوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ وہی نکات ہیں کہ جس کی طرف ہم ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہماری تعریف کریں وہاں پر اگر تنقید کا کوئی پہلو ہو تو وہ بھی جو ہے بیان کریں، تاکہ ان نقائص کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جناب سہیل احمد صاحب۔ اسی طریقے سے خبریں، سیاسی پروگرام آپ کو پسند ہیں، اور علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے بھی آپ نے اچھا تجزیہ پیش کیا۔ بہرحال ریڈیو تہران فلسطین کے حوالے سے اپنی اصولی پالیسی پر قائم ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ایک معروف جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یہ وہ سرطانی پھوڑا ہے کہ جو مشرق وسطی میں موجود ہے، اور اس کو نکالے بغیر جو ہے وہ یہاں پر امن و چین نہیں آ سکتا۔ فلسطینی عوام جو ہے ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمیشہ ابدی ہے اور رہے گی، اور فلسطینی عوام اپنے آبائی وطن میں آ کر زندگی گزاریں گے، یہ ان کا حق مسلم ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی خبریں ہوتی ہیں ہم ضرور نشر کرتے ہیں، فلسطین ہو، یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، یا دنیا کے گوش و کنار میں جہاں پر بھی اہم خبریں ہوتی ہیں ریڈیو تہران ان کو منعکس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے بعض علاقائی مثلاً اخبارات اور نیوز چینلز کا ذکر کیا. بہرحال ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, وہ اس کے مطابق چلتا ہے. ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی پر تنقید کریں, لیکن ہم اپنی پالیسی اور اپنے اصول کا جو ہے وہ دفاع کریں گے, اور یہی ہمارا جو ہے وہ ایک اصول ہے کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے اور جہاں کہیں بھی ظالم ظلم کر رہا ہے اس کی مذمت کی جائے. پروگرام بزم دوستاں بھی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہرحال ہمارا فرض ہے کہ ہم دوستوں کے خطوط اور پیغامات کو جس محبت سے وہ لکھتے ہیں اسی محبت سے ان کا جواب دیں. یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ آپ بہترین انداز میں سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد تعریف بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب سہیل احمد صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. جی بہن
جی ہاں, پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں. کچھ زیادہ ہی آپ نے تفصیلی جواب دے دیا ان کے خط کا, بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بزم دوستوں کو یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے احمد مختار صاحب نے, اور لکھتے ہیں کہ بزم دوستاں میں گزشتہ پروگراموں میں لکھنؤ سے بعض دوستوں کے خط شامل کیے, سن کر بہت اچھا لگا. جی چاہا کہ مختصر سا ہی کیوں نہ ہو خط آپ کو ارسال کیا جائے. نواب اصغر علی خان صاحب سے ریڈیو تہران کے حوالے سے گفتگو رہی. ویسے تو نواب صاحب کافی ضعیف ہو چکے ہیں, عمر کا بھی تقاضا ہے, لیکن الحمدللہ آج بھی بہت سو سے بہتر ہیں. نواب صاحب ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں. ایک زمانے میں ریڈیو تہران کے سارے پروگرام پابندی کے ساتھ سنا کرتے تھے, لیکن اب کچھ عرصے سے صرف شام کی نشریات پر اکتفا کر رہے ہیں. ریڈیو تہران میرا بھی پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے اور میں ریڈیو تہران کے پروگرام شوق سے سنتا ہوں. خبریں, سیاسی تبصرے, حالات حاضرہ کے پروگراموں میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. جی ہاں, جیسا کہ آپ نے سنا میرے بھائی احمد مختار صاحب, ہم نے آپ کے اس خط کو اپنے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا اور آپ نے اپنا خط سنا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی, اور اب اس کا جواب سننے کے لیے ہم چلتے ہیں ہمارے بھائی حسین کی جانب.
جی ہاں, بہت شکریہ جناب مختار احمد صاحب. ویسے باجی اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ سامعین یہ جملہ ضرور آخر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو بزم دوستہ میں ضرور
شامل کیجیے گا.
شاید ان کو کچھ شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے کہ ممکن ہے کہ یہ ایک اصطلاح ایک زمانے میں تھی نا, ردی کی ٹوکری, کہ اس میں جو ہے وہ کہیں ہمارے خط کو جو ہے نہ دیا جائے. تو میں اکثر اور بیشتر کہتا ہوں کہ یہ ردی کی ٹوکری نہیں, یہ بلکہ ہم سر کا تاج سمجھ کر ان خطوط کو جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کر بھی رکھتے ہیں, اور ان کو ہم محبت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور آپ کو سناتے بھی ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسی کوئی ٹوکری ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی ٹوکری ہے تو وہ پھولوں کی ٹوکری ہے, وہ محبتوں کی ٹوکری ہے, اور وہ پیار و محبت کی ٹوکری ہے جو ایک گلستان کی مانند ہے اور ایک مہر و محبت کو عام کرنے کی ٹوکری ہے. لہٰذا بہرحال یہ آپ لکھیں, اس سے ایک چاشنی پیدا ضرور ہوتی ہے خط کے اندر, لیکن ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے کسی خط کو, بلکہ بہت سے مقامات پر ایسے بھی خط آتے ہیں کہ جس کے اندر بہت تنقید ہوتی ہے بہت, لیکن ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ کچھ مثلاً تنقید کی وجہ سے ہمارے خط کو جو ہے وہ
پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے. لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, بقول آپ کے ہمارے پاس اس نام کی کوئی ٹوکری ہی نہیں ہے. یہ وہی خط ہیں جو ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. اگر ہم انہیں خطوطوں کو, انہیں آڈیو پیغامات جو ہمارے پاس آتے ہیں, اگر ان کو پروگرام میں شامل نہ کریں تو ہمارا پروگرام بالکل بے معنی ہو کے رہ جائے گا.
بہرحال جناب مختار احمد صاحب نے نواب اصغر علی خان صاحب کا بھی ذکر کیا, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب لکھنؤ سے جناب نواب اصغر علی خان صاحب کی بیٹھک میں مستقل بنیادوں پر شرکت کرنے والے دوست احباب ہمیں خط لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے نواب صاحب کی بیٹھک میں ریڈیو تہران اور اسی طریقے سے دوسرے ریڈیو اسٹیشن کی نشریات کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے, اور ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کیا جاتا ہے, انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے علاقائی اور عالمی حالات پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامعین دوست جو ہیں وہ ہلکا پھلکا سا ٹچ جو ہے وہ اپنے خطوط میں ضرور دیتے ہیں. ہم بھی جناب نواب اصغر علی خان صاحب آپ کی صحت یابی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔ خط لکھنے کا جناب احمد مختار صاحب بہت بہت شکریہ، ریڈیو کی نشریات پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ، اور خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کو پسند ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے پابندی کے ساتھ خط شامل پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہمارے دوست احباب جو ہے یہ سن کر خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اسی خوشی میں ہمیں خط بھی بہن تحریر کر رہے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ جی
انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، پروگرام میں زیادہ وقت نہیں رہا ہے، اگر اجازت دیں تو یہاں پہ ایک اور خط ہے ہمارے پاس، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے سمر افضال ایڈوکیٹ نے۔ لکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں، لیکن اپنے پیشے کی خاص مصروفیات کی بنا پر خط وغیرہ لکھنے سے قاصر ہوں۔ عزیز دوست حسین تقوی کے بے حد اصرار پر یہ چند سطر ریڈیو تہران کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حسین تقوی صاحب، جو یہ جانتے ہیں کہ میں عرصے دراز سے ریڈیو تہران کا سامع ہوں اور تینوں وقت کی نشریات سننے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے لیے خط تحریر کریں، تو یہ کام جو کہ میرے لیے مشکل تھا لیکن امر کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اب اردو لکھنا ہی بھول گیا ہوں، اس کی وجہ انگریزی زبان سے مربوط کام ہے۔ آپ کے سارے پروگرام اچھے ہیں، ویسے ریڈیو پر نشریات سننا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، جب آواز بالکل ناقابل سماعت ہوتی ہے اس وقت میں انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سنتا ہوں۔ آپ لوگ نہایت محنت سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور سامعین کے لیے اچھے اور پسندیدہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
جی جناب، سمر افضال ایڈوکیٹ صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے یہ آپ نے خط ارسال کیا۔ باجی یہ بات تو انہوں نے درست لکھی ہے، کیونکہ عرصے دراز سے ریڈیو تہران سن رہے ہیں، اور مجھے علم ہے ذاتی طور پر کہ یہ اپنے دفتر میں بھی ریڈیو رکھتے ہیں اور ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ جب آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو سنتے بھی ہیں تو ہمیں کچھ دو چار لائنیں لکھا کریں۔
بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات ان سے کہی اور انہوں نے بھی آپ کی بات مانی اور اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے کچھ سطریں۔
جی ہاں، بالکل ایسی ہی ہے، اور ان کے لیے تھوڑا سا اردو لکھنا، جبکہ اردو زبان ہے لیکن کہہ رہے تھے کہ چونکہ میرا وکالت سے جو ہے تعلق ہے تو میرا تمام پریکٹس جو ہے میری انگریزی میں ہوتی ہے، لہٰذا اردو میں اب اس طریقے سے میں لکھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہم جناب سمر افضال ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے نہایت ہی محبت فرمائی اور وقت نکال کر یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ پرانے سامع ہیں، ان کی ہم قدردانی کرتے ہیں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ریڈیو تہران کے لیے وقت نکالیں گے اور ہمارے لیے خط ارسال کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازے جناب سمر افضال ایڈوکیٹ صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ ارسال کرنے پر۔ بہن ناہید انوری، چونکہ وقت کم ہے اور باہر سے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ اشارے بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں نے گفتگو کو جو ہے وہ ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھا، لہٰذا اب سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
یہ ترانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور سب سے پہلے ہم ایران سے شائع ہونے والے تہران ٹائمز کہ ایک تجزیے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تہران ٹائمز لکھتا ہے، پابندیاں ہٹانے کے لیے ایٹمی مذاکرات بہت جلد بحال ہوں گے ایران. ہفتے کے روز وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے ادارے کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات جلد بحال ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جوزف بوریل کے ساتھ ایران اور یورپی یونین کے تعلقات کے سلسلے میں طویل اور مثبت گفتگو رہی. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم فارن پالیسی کے میدان میں یورپی یونین کے ساتھ متوازن تعلقات کے خواہاں ہیں اور یورپی ممالک کی ہمارے قریب اہم پوزیشن ہے، لہذا مختلف یورپی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات میں فروغ چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے ادارے کے سربراہ نے ایک ٹیلی فونی گفتگو کے دوران مذاکرات کو تعطل سے نکالنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا تھا. ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سن 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے میں ذکر شدہ مکمل اقتصادی سہولتوں کا خواہاں ہے، اور اگر اس مسئلے کی ضمانت کی صورت میں ہی آیت اللہ رئیسی کی حکومت اور اسلامی جمہوری نظام اسے قبول کر لے گا. بولل نے بھی اس موقع پر دعویٰ کیا کہ ہمارے باہمی تعلقات میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، لیکن اگر جے سی پی او پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو پائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ استحکام اس وقت حاصل ہو سکے گا جب ایران کو ایٹمی معاہدے کے تحت مکمل اقتصادی مفادات اور سہولتیں حاصل ہو سکیں. چائنا ڈیلی نے لکھا ہے، یوکرین کے بحران کی طرح مغربی پابندیاں بھی دنیا کو نقصان پہنچا رہی ہیں. چائنا ڈیلی تفصیلات میں لکھتا ہے، امریکہ اور یورپی یونین نے روس کے خلاف یوکرین میں اس کے خصوصی فوجی آپریشن کے بہانے سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی ہیں. یہ اقدام روس کی معیشت کو تباہ کر کے جنگ ختم کرنے کی غرض سے کیا گیا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روس کی معیشت ان پابندیوں سے متاثر ضرور ہوئی ہے، جس کا ثبوت ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، جس میں بتایا جا گیا ہے کہ روس کی معیشت رواں سال کے دوران 11.2% گر جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاشی بحران روس تک محدود نہیں رہا. یورپی یونین کو مئی کے مہینے میں 8.8% مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا. یہ شرح برطانیہ میں 9.1% رہی، جسے 40 سالہ ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ میں افراط زر کا بڑھاؤ 8.6% رہا، اور پیٹرول کی قیمت $5 فی گیلن تک بڑھ گئی. جرمنی، آسٹریلیا اور ہالینڈ میں نوبت کوئلے کے استعمال تک آ پہنچی ہے، اور روسی فضائی راستوں کے بند ہونے سے یورپی ایئر لائنوں کو مشرقی ایشیا جانے کے لیے کئی گھنٹے زیادہ پرواز کرنا پڑ رہی ہے. لہذا عالمی سطح پر بڑھتی مہنگائی کو بائیڈن کے بقول پوٹین مہنگائی قرار دینا اور معاشی گراوٹ کو روس کے سر ڈالنا دنیا کو کھل کر دھوکہ دینا ہے. سمعین، پروگرام کے اس مرحلے میں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی کچھ سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. دی ہندو نے لکھا ہے، شیو سینا کے باغیوں کو نوٹس جاری، مہاراشٹر کے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد تحریک ناکام. روزنامہ سیاست، اپریل سے لے کر اب تک روس سے ہندوستان کو خام تیل کی درآمد میں 50 گنا اضافہ. روزنامہ پاکستان، آرمی چیف کی اہلیہ کے ہمراہ دبئی میں مشرف کی عیادت. اب چلتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ منصف کی ایک خبر کا جائزہ لیتے ہیں. خبر میں ہے، ایک نوت شینڈے کی گجرات میں دیوندر فڑنویس سے ملاقات. شیو سینا کے باغی رکن اسمبلی ایک نوت شینڈے اور بی جے پی کے دیویندر فڑنویس نے کل رات گجرات کے وڈودرا میں ملاقات کی، تاکہ مہاراشٹر میں حکومت کی امکانی تشکیل کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکے. وزیر داخلہ امیت شاہ بھی کل رات وڈودرا میں موجود تھے. ذرائع نے بتایا کہ شنڈے کل رات خصوصی پرواز سے آسام کے گوہاٹی سے وڈودرا پہنچے. سابق چیف منسٹر مہاراشٹر فڑنویس کے ساتھ بات چیت کے بعد شینڈے دوبارہ بی جے پی زیر اقتدار آسام کے دارالحکومت کو واپس ہو گئے، جہاں شیو سینا کے تقریباً 40 باغی ارکان اسمبلی ایک 5-سٹار ہوٹل میں مقیم ہیں. ان کے من جملہ 16 ارکان اسمبلی بشمول شینڈے کو مہاراشٹر کے ڈپٹی اسپیکر نے نااہلی کی نوٹس جاری کر دی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ پیر کی شام تک جواب داخل کریں اور ممبئی میں موجود رہیں. شینڈے اور دیگر باغی ارکان اپنی شراکت دار یعنی سابق شراکت دار بی جے پی کے ساتھ دوبارہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت تشکیل دینے کے لیے ان کے پاس درکار تعداد میں ارکان اسمبلی موجود ہے۔ نئے گروپ کو شیو سینا بالا صاحب کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے جے یو آئی کے سربراہ کا ایک بیان شائع کیا ہے۔ پچھلے 4 سال میں اداروں اور سیاستدانوں کے ہاتھ مروڑے گئے فضل الرحمان۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں اداروں اور سیاستدانوں کے ہاتھ مروڑے گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے معیشت اور ملک کی تہذیب کو تباہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے تحریک چلائی اور تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ملک کا آئین امریکہ اور مغربی ممالک کے نشانے پر ہے، ہماری جدوجہد اپنے نظریے، عقیدے اور نسب العین کی بقا کے لیے ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے خاتمے کو اپنا ایجنڈا بنایا اور معیشت کو مشکلات میں ڈالا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان سمجھتے رہے کہ جو منہ میں آئے گا بولتے رہیں گے، اب دیکھتا ہوں عمران خان کیسے کچھ کرتے ہیں۔ سمیت تسنیم نیوز نے خبر لگائی ہے، اسرائیل میں خانہ جنگی کی جانب سے فکر مند ہوں صہیونی حکومت کے مستعفی وزیر اعظم بینٹ کا اعتراف۔ مہر نیوز نے خبر لگائی ہے، امریکیوں کے 6 یورپی ممالک میں 200 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، پوٹن۔ انا نیوز نے خبر لگائی ہے، امریکی ڈالر کے تسلط کے خلاف آواز برکس گروپ سے اٹھنے لگی ہے۔ اس خبر کی تفصیل ارنا نیوز نے کچھ اس طرح سے دی ہے، برکس پلس کی تازہ نشست کی افتتاحی تقریر کے دوران چین کے ساتھ شی چین فنگ نے الیکٹرانک تجارت اور ترسیلات کے نئے طریقوں کے ساتھ ساتھ اس اقتصادی بلاک کے ارکان کی قومی کرنسیوں سے لین دین کی تجویز پیش کی۔ برکس کی ذیلی نشستوں کے دوران بھی معاشی امور کے ماہرین اور بینکاروں نے بھی ان ممالک کے زر مبادلہ کے استعمال کو ڈالر کے مقابلے کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا۔ ولادیمیر پوٹن نے بھی اپنی تقریر میں بین الاقوامی کرنسیوں کے ذخیرے میں ایک نئے زر مبادلہ کو متعارف کرانے کی بات پیش کی۔ روس کے سینٹرل بینک کے ایک اعلی عہدیدار سرگئی اسٹورچوک نے اس ضمن میں کہا کہ برکس گروپ اور دیگر ممالک کو عالمی مالیاتی نظام کو چین کے زر مبادلہ یا پھر کسی دوسری متفقہ کرنسی کی بنیاد پر کھڑا کرنا چاہیے، جس کی ضرورت سوئفٹ سسٹم تک روس کی رسائی کو منقطع کرنے کے بعد بڑھتی جا رہی ہے۔ برازیلی اقتصاددان مارکو فرنانڈیز نے بھی برکس ممالک کو تجویز دی کہ امریکی ڈالر کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے ایک متبادل مالی نظام پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ نے ایران، وینزویلا اور افغانستان سمیت متعدد ممالک کے اثاثوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جس نے پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان بھی اس وقت روس سے تیل کی درآمدات کے لیے یوان کے استعمال پر غور کر رہا ہے۔ سمن الجزیرہ نیوز ویب سائٹ نے لومبو کا دانت واپس کر دیا گیا، لیکن سامراجی طاقتوں کی نسل پرستانہ منطق بدستور جاری ہے۔ اس سیل میں الجزیرہ نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ کانگو کے مقتول صدر پیٹرس لومبو کا بچے ہوئے سونے کے دانت ان کے قتل کے 61 سال بعد ان کے گھر والوں کو لوٹا دیے گئے۔ بیلجیم کے فوجیوں نے پیٹرس لومبا کے خلاف فوجی بغاوت کر کے انہیں بہیمانہ انداز میں قتل کیا اور ان کے سونے کے دانت فتح کی یادگار کے طور پر نکال کر رکھ لیے اور ان کی لاش کو تیزاب میں ڈال کر ختم کر دیا۔ لیکن کیوں اتنے سال تک کانگو کے صدر کے دانت کو بیلجیم میں رکھا گیا؟ اس حرکت کے لیے کون سی ایسی سیاسی ضرورت محسوس ہوتی تھی؟ سامراج کی اخلاقی تنزل کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے بعد ہم پروگرام منارہ نور پیش کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. سامعین آئیے فارسی سیکھیے. اس پروگرام میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ضمائر کی قسمیں بتائی تھیں اور خصوصیت کے ساتھ ضمیر متصل کا تذکرہ کیا تھا. آج ہم ضمیر منفصل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. امید ہے کہ گزشتہ سبق کی طرح آج کا سبق بھی آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور تمرین کر کے اپنی فارسی کو بہتر بنائیں گے. سامعین اس سے قبل کہ آپ کو ضمیر منفصل سے آگاہ کریں، ایک بار پھر گزشتہ سبق پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں. جی ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو لفظ کے ساتھ ملی ہو، جیسے
لباسات.
لباست یعنی تیرا لباس.
لباسم.
لباسم میرا لباس.
لباسش.
لباسش اس کا لباس. سامن لباس کے آخر میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضمیر کے لیے ہم نے تے، میم اور شین لگایا ہے. اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال فارسی میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. ضمیر منفصل جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. لفظ کے ساتھ اس کا فاصلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لہذا ضمیر متصل کے مقابل قرار پاتی ہے اور اسی لیے اسے ضمیر منفصل کے نام سے پکارا جاتا ہے. گزشتہ اسباق میں ضمائر کی سادہ بحث میں ہم ضمائر منفصل کا ذکر اگرچہ کر چکے ہیں، لیکن منفصل کی قید کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کے لیے یقیناً ایک بار پھر مفید واقع ہوگا. آئیے بالترتیب ضمیر منفصل کی اقسام سے آپ کو ہم واقف کراتے ہیں.
من.
من یعنی میں.
تھو.
تھو فارسی میں تھو کہتے ہیں، ہم اردو میں تو کر کر مخاطب کرتے ہیں، اس کے معنی تو کے لیے ہی ہیں.
او.
وہ. او.
ما.
ما ہم.
شما.
شما یہ محترمانہ یا ادب کے انداز میں اگر کہا جائے تو اس کے معنی آپ کے لیے لیے جاتے ہیں، اور اگر دوستانہ انداز میں کہا جائے تو یہ معنی دیتا ہے تم کے، یعنی شما تم یا آپ.
ایشان.
ایشان یہ ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بطور جمع استعمال کی گئی ہے یہاں. ایشان. جی اگلا کیا ہے؟
این.
یہ بھی اس میں اشارہ ہے یا ضمیر ہے، ضمیر منفصل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ.
آن.
آن وہ.
اینها
یہ بھی ضمیر ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں. انہا یعنی یہ لوگ یا یہ چیزیں جو بھی ہو.
آنها
یہ ضمیر غائب ہے، ضمیر منفصل کی بحث ہماری ہے. آنها یعنی غائب افراد کے لیے بولی جاتی ہے. جی سامعین ضمیر کی بحث کو اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب آپ کو ہم اعداد و شمار یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی سے آشنا کرا رہے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو میں اعداد و شمار کے لیے ایک، دو، تین یا پہلا، دوسرا اور تیسرا جیسے لفظ وضع کیے گئے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کے لیے ایک، دو، سے. راہل آپ پڑھیں اسے.
ایک، دو، سے.
جی یہ گنتی کے ابتدائی اعداد ہیں، اور جب ان کو ہم اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں استعمال کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے
اول، دوم، سوم.
جی ان کا استعمال اول، دوم و سوم کی طرح ہوتا ہے. اور اس تمہید کے بعد اب آپ کاغذ قلم سنبھال لیجئے اور نوٹ کیجئے. جی تو اب آئیے ایک سے دس تک کی فارسی گنتی سنتے ہیں، اور اس کے بعد اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی کا ذکر ہوگا.
ایک.
ایک. ایک.
دو.
دو. جی ہاں اردو میں بھی دو ہی کہا جاتا ہے.
سے.
سے. تین.
چہار.
چہار. چار
پانچ
پانچ پانچ
شش
شش چھ کے لیے وضع کیا گیا لفظ
ہفت
ہفت سات
ہشت
ہشت آٹھ
نوح
نوح نو جی ہاں اس کو اردو میں واو کے ساتھ کہا جاتا ہے جبکہ فارسی میں یہ چھوٹی ہے کے ساتھ بولا جاتا ہے
دہ
دہ یعنی دس اور اب آئیے اعداد وصفی یا اعداد ترتیبی پر نظر ڈالتے ہیں ایک سے دس تک یہ اعداد فارسی میں اس طرح سے بولے جاتے ہیں
اول
اول پہلا
دووم
دووم دوسرا
سووم
سووم تیسرا
چہارم
چہارم چوتھا
پنجم
پنجم پانچواں
ششم
ششم چھٹا
ہفتم
ہفتم ساتواں
نہم
نہم نواں
دہم
دہم دسواں سامعین گنتی یا عدد کو اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک فارمولا آپ ذہن نشین کر لیں کہ فارسی عدد کے بعد میم کا اضافہ کر دیں یا میم لگا دینے سے عدد جو ہے وہ درجے میں یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے یک سے یکم دو سے دووم سے سیوم چہار سے چہارم پنج سے پنجم شش سے ششم ہفت سے ہفتم نوح سے نہم اور دہ سے دہم میرے خیال میں اس تفصیل کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے
خدا نگہدار
منارہ نور
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا سامعین گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے طلبہ کو موعظہ و نصیحت علماء دین خاص طور پر مراجع تقلید کے احترام نیز تہذیب و تزکیہ نفس اور علم کے حصول کے بارے میں آرائز پیش کیں آئندہ چند پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور اور خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی مرجعیت کے دور میں آپ کے طرز عمل اور حسن سلوک سے متعارف کرائیں اس دور میں قم کے حوض علمیہ کے زعیم و سرپرست کی حیثیت سے آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اور علماء اور عوام کے درمیان آپ کی مرجعیت کے بارے میں اتفاق رائے ہونے کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باوجودے کی بے پناہ علم و فضل سے مالا مال تھے پھر بھی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بہت زیادہ احترام کے قائل تھے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے تعلق سے آپ کا حسن سلوک دینی طلبہ کے درمیان زبان زد تھا آپ کے اس حسن سلوک کے مختلف پہلوؤں سے مزید آشنا ہونے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا سامن آیت اللہ بروجردی شیعوں کے ایک عظیم عالم آخند خراسانی کے شاگرد تھے کہ جو حوض علم قم کے بانی شیخ عبد الکریم حیری یزدی کی وفات کے چند سال بعد تین مراجع اعظام حجت کوہ کمرئی خنساری اور صدر کی دعوت پر قم تشریف لائے اور حوض علم قم کی زعامت کی ذمہ داری سنبھالی آپ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد شیعوں کے اہم ترین مرجع تھے اور 1330 ہجری شمسی کے عشرے میں شیعوں کے سب سے عظیم مرجع شمار ہوتے تھے آیت اللہ بروجردی نے حوض علم قم کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور آپ کی زعامت کے دور میں طلاب علوم دینی کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا آپ تقریب مذہب اسلامی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشاں رہے اور اس مہم کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے دار التقریب میں رکنیت کے لیے اپنا ایک نمائندہ مصر روانہ کیا اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کو سرکاری طور پر تسلیم کے جانے سے متعلق شیخ شلتوت کا معروف فتویٰ آیت اللہ برجردی کی ہی سرگرمیوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کے مختلف علاقوں اور ایران سے باہر ملکوں میں مبلغین کو بھیجنا، علمی و مذہبی مراکز کا قیام، ایران اور دیگر ملکوں میں مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر، ایران کے پرائمری اسکول میں دینی تعلیم کو شامل کرنے کی درخواست آپ کے جملہ اہم ترین دینی و اجتماعی اقدامات تھے۔ حوض علم قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی اس حوضے کی رونق اور ترقی میں اہم کردار کی حامل تھی، اور آیت اللہ برجردی کو قم آنے کی دعوت دینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی بہت نمایاں تھا۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ آیت اللہ برجردی کے قم آنے میں امام خمینی کی کوششوں کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جن ایام میں آیت اللہ برجردی مریض ہو گئے تھے اور وہ برجرد شہر سے شہر رائے آئے ہوئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ قم میں مستقل رہائش کے لیے آپ قم تشریف لائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا، آغائے برجردی کے قم آنے سے حوض علمیہ کے متعدد مراجع کے درمیان پائے جانے والے جزوی اختلاف اور ان کے طرفداروں درمیان جو اختلافات ہیں ان سے حوضہ نجات پا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام احمد خمینی نے بھی آیت اللہ برجردی کو قم لانے میں اپنے پدر بزرگوار کے کردار کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد حوض علمیہ کی علمی حیات کے لیے جس مسئلے کو آپ بہت زیادہ ضروری اور بنیادی قرار دیتے تھے وہ قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی تھی، کہ جو علمی و اخلاقی فضائل کے اعتبار سے پہلے درجے کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں آپ کی رہائش کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں، اور جب مرحوم آیت اللہ برجردی سرجری کے لیے شہر رائے کے فیروز آبادی ہاسپٹل آئے تو میری ماں کے بقول امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی 50 سے 60 خطوط پورے ملک کے علماء کے نام تحریر کرتے تھے تاکہ یہ حضرات آیت اللہ برجردی سے قم آنے کے لیے اصرار کریں، اور آخر کار علماء کرام اور خاص طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر کاوشوں کے نتیجے میں مرحوم آیت اللہ برجردی قم میں رہائش کے لیے راضی ہو گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اسی سبب سے ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور ان کے کلاس بھی طلبہ سے بھرے ہوتے تھے۔ آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی اس سلسلے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دینے کے بعد اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے درس فقہ و اصول میں خود 400-500 طلبہ شرکت کرتے تھے۔ آیت اللہ برجردی کے دروس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کا اہم مقصد اس عظیم عالم کی تعظیم و تکریم تھا۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ برجردی کے کلاسوں میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت آیت اللہ برجردی کے دروس سے استفادے سے زیادہ ان کا احترام بجا لانے کے مقصد سے تھی۔ حجت الاسلام علی پناہ اشتہاردی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیت اللہ برجردی کے احترام کے سلسلے میں کہتے ہیں، امام برسوں تک آیت اللہ برجردی کے درس فقہ و اصول میں شرکت کرتے تھے اور دیگر طلبہ سے کہیں زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی آیت اللہ برجردی جب پیدل گھر جاتے تھے تو امام رحمۃ اللہ علیہ بھی آیت اللہ برجردی کے ہمراہ ان کے گھر تک جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کو قم لانے کے لیے امام خمینی کا ایک مقصد ایران پر حکمران سیاسی استبداد کے مقابلے میں علماء دین کو تقویت پہنچانا تھا۔ امام خمینی کے نقطۂ نگاہ سے آیت اللہ برجردی جس بلند و بالا علمی منزلت کے حامل تھے، اس کی بنیاد پر وہ عوام پر ظالم شاہ حکومت کے ظلم و ستم میں کمی لا سکتے اور علماء کے کردار کو ایران پر حکمران ظالم سیاسی نظام کے مقابلے میں مستحکم کر سکتے تھے۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ برجردی کی وفات کے بعد ہم ایک ہفتے تک امام زادہ قاسم میں امام کی خدمت میں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے آیت اللہ برجردی سے بہت اصرار کیا کہ وہ قم تشریف لائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آنے سے قبل آیت اللہ خنساری، آیت اللہ حجت اور آیت اللہ صدر جیسی دو تین شخصیات تھیں، لیکن ان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس سے روحانیت کے لیے طاقت شمار کیا جا سکے، تاہم آیت اللہ بروجردی جیسی جامع اور معنی شخصیت کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ میں وہ جذبہ اور حوصلہ پایا جاتا تھا کہ جس کے باعث آپ اس وقت کے حکمرانوں پر حکومت کر سکتے تھے۔ ایک دن بختیار وہاں آیا تھا اور علماء بھی ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بختیار ایک اونچی جگہ پر بیٹھا تھا اور اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ مرحوم آیت اللہ بروجردی نے اس سے فرمایا، علماء کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ یہ جذبہ دیگر علماء میں اس صورت میں نہیں پایا جاتا تھا، اور کیونکہ یہ جذبہ آیت اللہ بروجردی میں پایا جاتا تھا، اس لیے میں نے اصرار کیا کہ وہ اپنی طاقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اسلامی حکومت تشکیل پا سکے اور ظالم شاہی حکومت کو سرکوب یا کم از کم اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے زعامت کے زمانے میں ہی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آیت اللہ بروجردی جس جذبے کے مالک ہیں، اس کے سبب وہ سیاسی نظام کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ حجت الاسلام مسیح بروجردی اس سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ سلطانی کہا کرتے تھے کہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کے زمانے میں آیت اللہ بروجردی بروجرد میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی امام خمینی مجھ سے آقائے بروجردی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں۔ میں نے امام سے کہا، مرحوم آقائے بروجردی حکومتی اہلکاروں کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں اور خود مختار ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے کہتے تھے، بارک اللہ، ملا کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت اللہ بروجردی کی زعامت کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی پالیسی اور روش کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔